عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیل.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. افغانستان سے ملحق پاکستان کے سرحدی شہر چمن میں بم دھماکہ، 5 جاں بحق، 20 زخمی. پارک لین ریفرنس احتساب عدالت اسلام آباد نے سابق صدر آصف زرداری پر فرد جرم عائد کر دی. ہندوستان میں کورونا کا قہر پوری شدت کے ساتھ جاری، ایک دن میں ریکارڈ 62,000 سے زائد نئے کیسز. سابق صدر پرنب مکھرجی بھی کورونا سے متاثر. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. افغانستان سے ملحق پاکستان کے سرحدی شہر چمن میں ہونے والے بم دھماکے میں 5 افراد جاں بحق اور 20 دیگر زخمی ہو گئے. پاکستانی ذرائع نے پیر کو بتایا کہ صوبہ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں مال روڈ پر ہونے والے اس بم دھماکے میں 5 افراد جاں بحق اور 14 دیگر زخمی ہو گئے. چمن میں اعلی پولیس افسر نے بتایا کہ نامعلوم تخریب کاروں نے سڑک کے کنارے کھڑی موٹر سائیکل میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا. مذکورہ پولیس افسر کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو چمن کے سول اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے. مقامی حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے میں انسداد منشیات کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں اتنا بڑا جانی نقصان ہوا. دھماکے میں قریبی عمارتوں اور دکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے جبکہ آس پاس کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا. وزیراعظم پاکستان عمران خان نے چمن دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے جانی نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا ہے. گزشتہ 20 روز کے دوران چمن کے علاقے میں ہونے والے دوسرا دھماکہ ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں لشکر جھنگوی، جماعت الاحرار اور سپاہ صحابہ سمیت بی ایل اے جیسے دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں. پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری پر پارک لین ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی گئی، تاہم انہوں نے صحت سے جرم انکار کر دیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ویڈیو لنک کے ذریعے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف دائر ریفرنس کی سماعت کے ان کے خلاف فرد جرم کا اعلان کیا. قبل ازیں سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے وکیل کی عدم دستیابی کا عذر پیش کرتے ہوئے فرد جرم مؤخر کرنے کی درخواست کی جسے عدالت نے مسترد کر دیا. بعد ازاں احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے سابق صدر آصف علی زرداری پر فرد جرم پڑھ کر سنائی، تاہم سابق صدر نے صحت جرم سے انکار کر دیا. پارک لین ریفرنس کے شریک ملزمان شیر علی، محمد سلیم فیصل، فاروق عبداللہ، محمد حنیف اور طہٰ رضا نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا ہے. پاکستان کے احتساب بیورو کی جانب سے دائر کیے جانے والے ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری ان کے ساتھیوں پر مالی بدعنوانیوں کے ذریعے قومی خزانے کو 3,77,00,000,000 روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا گیا ہے. پاکستان میں کورونا کی صورتحال مسلسل بہتری کی جانب گامزن ہے اور صحت یاب ہونے والوں کا تناسب 91% تک پہنچ گیا ہے. پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے صرف 157 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا اور 3 اموات ریکارڈ کی گئیں جبکہ 516 افراد صحت یاب ہوئے. اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کورونا کے نئے مریضوں کی نمایاں کمی واقع ہوئی اور صحت یاب ہونے والوں کا تناسب 91% ہو گیا ہے. پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں اب تک 284,660 لوگ کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 260,700 سے زائد افراد صحت یاب ہوئے ہیں. پاکستان کے صوبے سندھ اور پنجاب کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جہاں سندھ میں 1,23,800 سے زائد افراد مبتلا ہوئے ہیں. پنجاب میں 94,000 سے زائد افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں. کورونا سے سب سے زیادہ اموات میں بھی مذکورہ دونوں صوبوں میں ریکارڈ کی گئی ہیں. سندھ میں کورونا سے ہونے والے اموات کی تعداد 2,272 اور پنجاب میں 2,170 بتائی جاتی ہیں. صوبہ گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کورونا کے مقابلے میں سب سے کم متاثر ہوئے ہیں، جہاں مریضوں کی تعداد 2,500 سے کم اور اموات کی تعداد 60 کے قریب ہے. ہندوستان میں کورونا وائرس اپنا ریکارڈ بناتا جا رہا ہے. اس درمیان اطلاعات ہیں کہ سابق صدر پرنب مکھرجی بھی کورونا میں مبتلا ہو گئے ہیں. ہندوستانی میڈیا نے خبر دیا کہ سابق صدر پرنب مکھرجی بھی کورونا انفیکشن سے متاثر ہو گئے ہیں. مسٹر مکھرجی نے پیر کو خود ٹویٹ کر کے اس کی اطلاع دی. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ میں کسی کام کے لیے اسپتال گیا تھا جہاں میرا کورونا ٹیسٹ ہوا جو مثبت آیا ہے. انہوں نے کہا کہ میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے جو گزشتہ ہفتے میرے رابطے میں آئے تھے، وہ اپنا ٹیسٹ کرا لیں اور خود کو قرنطینہ کر لیں. اس درمیان ہندوستان میں ایک دن میں ریکارڈ 62,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ پہلی بار 1,000 سے زائد افراد ایک دن میں کورونا میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک دن میں پہلی بار سب سے زیادہ انفیکشن کے معاملے آئے ہیں اور 62,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 22,17,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے اب تک 44,500 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان کے سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کورونا وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے اس کی اطلاع دی ہے۔ سابق صدر نے حالیہ دنوں میں اپنے رابطے میں آنے والے افراد سے اپنا کووڈ ٹیسٹ کرانے اور آئسولیشن میں جانے کی اپیل کی ہے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کا قہر بدستور جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 62,064 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 1,007 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 193 دنوں میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 22,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس وقت ہندوستان میں کرونا کے 6,34,945 مریض زیر علاج ہیں اور 15,35,744 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ کووڈ 19 نامی اس مہلک بیماری میں اب تک 44,386 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ حکومت کے مطابق کورونا سے جہاں ہلاکتیں ہوئی ہیں، بڑی تعداد میں کورونا کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں، وہیں 24 گھنٹے میں کورونا سے متاثر 54,859 افراد صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ امریکہ اور برازیل کے بعد ہندوستان ایسا تیسرا ملک ہے جہاں کورونا متاثرین کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم کے بقول امریکہ میں کورونا متاثرین کی تعداد 50,00,000 سے زیادہ اور برازیل میں ایسے مریضوں کی تعداد 30,00,000 سے زیادہ ہے۔ ہندوستان میں لگاتار چوتھے دن کرونا کے 60,000 سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی 7 ریاستوں مہاراشٹر، آندھرا پردیش، تامل ناڈو، کرناٹک، اتر پردیش، بہار اور مغربی بنگال میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 75% نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ مہاراشٹر، تامل ناڈو، آندھرا پردیش، کرناٹک اور دہلی میں کرونا کی اب تک 32,029 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ مہاراشٹر میں اس وقت کرونا کے ایکٹیو مریضوں کی تعداد 1,45,865 ہے، جبکہ 17,757 لوگوں کے مرنے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ دہلی میں اس وقت کرونا کے 10,729 مریض زیر علاج ہیں اور یہاں اس بیماری سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 4,111 ہو گئی ہے۔ تامل ناڈو میں اس وقت ایکٹیو معاملوں کی تعداد 53,336 ہے اور اب تک 4,927 افراد اس بیماری میں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
بیروت میں مظاہرین کے بھیس میں کچھ شرپسند عناصر کے وزارت خانوں، پارلیمنٹ اور دیگر سرکاری اداروں کی عمارتوں میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کرنے کے واقعات پر لبنانی فوج نے بلوائیوں کو سخت انتباہ دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے ان عمارتوں سے باہر نکل جائیں۔ لبنانی فوج نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ بعض مظاہرین پرامن مظاہروں کے حق اور اصولوں کو پامال کرتے ہوئے بلوا اور شورش پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ سرکاری اداروں اور املاک کو آگ لگا رہے ہیں۔ لبنان کی فوج نے بعض ذرائع ابلاغ کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا کہ فوجی اہلکار مظاہرین پر حملہ اور فائرنگ کر رہے ہیں۔ لبنانی فوج کے بیان میں آیا کہ فوج نے ہمیشہ ہی مظاہرین کے ساتھ پرامن طریقے سے تعاون کیا ہے۔ لبنانی مظاہرین نے اتوار اور پیر کی درمیانی رات فوج کے انتباہ کے باوجود پبلک سروسز اور امیگریشن سے متعلق وزارت خانوں اور سرکاری اداروں پر حملہ کر کے ان میں توڑ پھوڑ کی۔ بعض مظاہرین نے سیکورٹی اہلکاروں پر دھماکہ خیز مواد اور پتھر پھینکے، جبکہ کچھ مظاہرین نے پارلیمنٹ کی عمارت کے اطراف میں آگ لگائی۔ لبنانی مظاہرین نے سنیچر کو بھی وزارت خارجہ اور وزارت اقتصاد سمیت کئی وزارت خانوں پر حملہ کیا تھا اور ان وزارت خانوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ لبنان میں بلوا اور فساد کا سلسلہ بیروت بندرگاہ کے گودام میں امونیم نائٹریٹ کے ذخائر میں ہونے والے دھماکے کے بعد شروع ہوا ہے۔ 2,700 ٹن امونیم نائٹریٹ کے گودام میں ہونے والے ہولناک دھماکوں سے بھاری تباہی پھیل گئی۔ لبنان کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق ان دھماکوں کے نتیجے میں 158 افراد جاں بحق اور 6,000 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب فلسطین کی استقامتی تحریک حماس نے خبردار کیا کہ لبنان کے دشمن اس ملک میں استقامتی محاذ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کے رہنما اسماعیل رضوان نے پیر کو اپنے بیان میں بیروت بندرگاہ پر ہونے والے دھماکوں اور لبنان کے امور میں بیرونی مداخلتوں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایک بڑی مصیبت ہے، لیکن توسیع پسندانہ کوششوں اور غیر ملکی مداخلتوں سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ جو بین الاقوامی امداد کے ذریعے انجام پا رہی ہیں. تحریک حماس کے رہنما نے کہا کہ ملت فلسطین لبنانی عوام کی تکلیف و پریشانی میں برابر کی شریک ہے اور اپنی قوم کے معمولی وسائل ان کے اختیار میں دینے کے لیے تیار ہے تاکہ لبنان اس مشکل گھڑی سے باہر نکل سکے. اسماعیل رضوان نے لبنانی عوام سے اپیل کی کہ وہ موقع پرستوں کو کوئی موقع نہ دیں اور اپنے قومی اتحاد اور استقامت کے ہتھیار کا تحفظ کریں. تحریک حماس کے رہنما نے عرب ممالک سے بیروت بندرگاہ کی تعمیر نو کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو لبنان کا ظالمانہ محاصرہ ختم کرنا چاہیے اور اسے بیرونی ممالک کی سرپرستی سے آزاد ہو کر زندگی گزارنے دینا چاہیے. سانحہ بیروت کے متاثرین اور زخمیوں نے ایران کے ہلال احمر کے قائم کردہ فیلڈ ہاسپٹل کا خیر مقدم کیا ہے. بیروت میں تعینات ایرانی میڈیکل ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر حسن عارفی نے بتایا کہ سانحہ بیروت میں زخمی ہونے والوں کے علاوہ لبنان کے عام شہری اور حتی بعض لبنانی فوجی بھی ایران کے فیلڈ ہاسپٹل کی خدمات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. سانحہ بیروت میں زخمی ہونے والوں کے علاج معالجے کی غرض سے ایران کا قائم کردہ فیلڈ ہاسپٹل نے ہفتے سے اپنا کام باضابطہ طور پر شروع کر دیا ہے. ایران کے فیلڈ ہاسپٹل میں میڈیکل ایمرجنسی، انتہائی نگہداشت، آپریشن تھیٹر اور فارمیسی جیسے شعبے شامل ہیں. دوسری جانب ایران کی انجمن ہلال احمر کے سربراہ کریم ہمتی نے بتایا کہ سانحہ بیروت کے بعد سے اب تک 95 ٹن امدادی سامان ایران کی جانب سے لبنان بھیجا جا چکا ہے جبکہ 60 ٹن کی مزید چار امدادی کھیپیں روانہ کی جا چکی ہیں. عراق کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پوری عراقی قوم اور حکومت لبنانی عوام کے ساتھ ہے اور کسی طرح کی مدد سے دریغ نہیں کرے گی. العالم کی رپورٹ کے مطابق عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی نے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود عراق نے لبنان کے لیے ایندھن اور میڈیکل ساز و سامان بھیجا ہے اور اشیاء خوراک کی جگہ بھی دوسری ضرورت کی چیزیں ارسال کی ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. سانحہ بیروت کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں کی جانب سے لبنان کے عوام اور حکومت کے لیے ہمدردیوں کے پیغامات ارسال کیے جا رہے ہیں. حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بھی کہا ہے کہ وہ اس موقع پر دیگر ملکوں کے تعاون اور مدد کا خیر مقدم کرتے ہیں. یمن کی عوام انقلابی تحریک انصار اللہ نے اقوام متحدہ اور سعودی اتحاد کو یمن کے ساحل کے قریب سافر آئل ٹینکر میں ممکنہ دھماکے کا ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ بیروت دھماکوں کے واقعات کی یمن میں تکرار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے جارح سعودی اتحاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو کسی قوم کے خلاف تباہ کن جنگ اور قتل عام کرا سکتا ہے اور اس کا شدید ترین محاصرہ کر سکتا ہے اسے ایک آئل ٹینکر کے انجام کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے. محمد عبدالسلام نے اپنے بیان کے دوسرے حصے میں اقوام متحدہ اور اس کی جانب سے سعودی اتحاد کا ساتھ دینے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو یمنی بچوں کے قاتلوں کو بچوں کے حقوق پامال کرنے والی حکومتوں کی فہرست سے باہر نکال سکتا ہے وہ انسانیت کے بارے میں اظہار خیال کرنے کا حق نہیں رکھتا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش نے 15 جون کو ایک مشکوک اقدام کے تحت جارح سعودی اتحاد کا نام جسے برسوں سے یمنی بچوں کے قتل عام کی بنا پر بچوں کے قاتل حکومتوں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا نکال دیا. منگل کو بیروت بندرگاہ پر ہونے والے دھماکے کے بعد کی جس میں بڑے پیمانے پر جانی مالی نقصان ہوا ہے اقوام متحدہ اور منصور ہادی کی مستعفی حکومت نے سافر آئل ٹینکر اور اس میں دھماکے کے امکان کی بابت خبردار کیا اور یمن کی نیشنل سالویشن کی حکومت کو ہر طرح کے سانحے کا ذمہ دار قرار دیا ہے. سافر آئل ٹینکر 4 سال سے صوبہ الحدیدہ کے ساحل کے قریب لنگر انداز ہے اور جارح سعودی اتحاد انصار اللہ کے ذریعے تیل کے حامل اس ٹینکر کی تعمیر و مرمت میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. دوسری جانب انقلاب یمن کی اعلی کمیٹی کے سربراہ نے متحدہ عرب امارات کے حکام کے دوہرے اور غیر انسانی رویے پر تنقید کی ہے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انقلاب یمن کی اعلی کمیٹی کے سربراہ محمد علی الحوثی نے پیر کو اپنے ایک ٹویٹ میں یہودیوں کے لیے کنیسہ تعمیر کرنے کی مذمت کی تھی اور تاکید کے ساتھ کہا تھا کہ امارات کنیسہ تعمیر کر کے صہیونیوں کو اس ملک میں دعوت دے رہا ہے تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ اس کے اقدامات انسانی ہیں. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران کے خلاف اسلحہ جاتی پابندیوں میں توسیع کی امریکی کوششوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سلامتی کونسل کے ڈھانچے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. پیر کو ہفتہ وار پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید عباس موسوی کا کہنا تھا کہ ایران مخالف اسلحہ جاتی پابندیوں کی مدت میں توسیع کی کوشش سے متعلق امریکہ کا یہ اقدام ایران مخالف ہونے سے پہلے عالمی قوانین اور سلامتی کونسل کے اصولوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو نابود کرنا چاہتے ہیں، لہذا سلامتی کونسل کے ارکان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہوشیار رہیں اور امریکی جال میں نہ پھنسیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سلامتی کونسل کے ارکان کی ہوشیاری کے نتیجے میں امریکہ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کے آئندہ صدارتی انتخابات میں ایران کی مداخلت کے بارے میں کیے جانے والے دعوے کے بارے میں کہا کہ یہ بھی امریکہ کے دوسرے مضحکہ خیز دعووں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو امریکی سیاستدانوں اور پارٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد وہ ایران کے حوالے سے کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے خلاف اسلحہ جاتی پابندیوں میں توسیع سے متعلق سلامتی کونسل کے نام خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے لکھے گئے خط کے حوالے سے سعودی عرب کے کردار کے بارے میں کہا کہ باوسوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے بعض ارکان کو اس خط کے مندرجات کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس تعاون کونسل پوری طرح ناکارہ ہو چکی ہے اور ایران کے خلاف خط بھی ایک طرفہ طور پر ڈکٹیٹ شدہ شکل میں جاری کیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خلیج فارس کے ساحلی ملکوں کے ساتھ تعاون سے متعلق ایرانی پیشکش کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر اسلحہ جاتی پابندیوں کے خاتمے پر تشویش ظاہر کرنے والے ملکوں سے ہم یہی کہیں گے کہ خود انہوں نے خطے کو اسلحے کے انبار میں تبدیل کر دیا ہے اور امریکہ کی چاندی ہو گئی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سید عباس موسوی نے اتوار کی رات بھی اپنے ایک بیان میں خلیج فارس تعاون کونسل کی جانب سے ایران کے خلاف اسلحہ جاتی پابندیوں میں توسیع کے مطالبے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس اقدام کو افسوسناک اور غیر تعمیری قرار دیا تھا۔ سید عباس موسوی نے کہا تھا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اقتصادی مشکلات کے باوجود خلیج فارس تعاون کونسل کے بعض رکن ممالک اسلحے کی خریدار اور بارود کے انبار لگانے میں مصروف ہیں اور دنیا میں اسلحے کے سب سے بڑے خریدار بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے اس اقدام اور امریکی مفادات کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے ملکوں کو اسلحہ فروخت کرنا امریکہ کے مفاد میں ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔